اختیارات کی دو قسمیں، تشریعیہ اور تکوینیہ. اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیارات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کفارے کو گویا ساکت بھی فرمایا، اپنے اختیارات استعمال فرمائے، خود ہی کھجوریں دے دیں، کہا مسکینوں کو نہیں کھلا سکتے، خود ہی کھا لو، یہی تمہارا کفارہ ہے. اسماء بنت عمیر رضی اللہ عنہ کہتی ہے، پیارے آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نماز ادا کرتے ہیں، سورج واپس جا کر غروب ہو جاتا ہے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عطر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے ایک دن آنا ہے جن دن اس کمال کو ہم سب نے دیکھنا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ دی ہے حشر میں عزت رسول اللہ
کی.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری روایتیں فضائل درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں، بہت ساری احادیث ملتی ہیں. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، ایمان تازہ کرنے والی حدیث پاک، جس سے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلے گا، نبی پاک علیہ السلام کی اس امت سے محبت کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، آپ پر دو سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا. اسی اسلام میں آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دیکھیں گے جس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا. میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اب جب نبی پاک علیہ السلام کی امتی کو دیکھیں گے کہ اسے دوزخ میں لے جایا جائے گا، تو حضرت آدم علیہ السلام پیارے آقا کو پکاریں گے، یا احمد، یا احمد. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، لبیک ابو البشر. آدم علیہ السلام کہیں گے، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے، پس میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا. آقا کا غم خواری امت کا انداز دیکھے، خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ میرے امتی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پس میں تیز تیز ان فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور میں کہوں گا کہ اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو. آپ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام افسردہ ہوں گے تو اپنی بائیں ہاتھ سے داڑھی مبارک کو پکڑ کر عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے پروردگار، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس لوٹا. اب پیارے آقا فرماتے، اس کے بعد میں اپنی گود سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اس بندے کے جو میزان ہوگا نا، ترازو، اس کے دائیں پلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں گا، بسم اللہ، پس وہ نیکیوں والا جو پلڑا ہے گناہوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے. ایک عجیب و غریب بات آپ کے علم اضافے کے لیے بتاؤں، دنیا میں جب ترازو لگتا ہے نا، جس پلڑے کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ پلڑا نیچے ہو جاتا ہے، مگر جو قیامت کے دن ترازو لگے گا, جس پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا. تو میرے آقا جب نیکیوں کے پلڑے میں وہ اپنا کاغذ کا ٹکڑا ڈالیں گے, خود فرماتے میرے آقا, اور بسم اللہ فرمائیں گے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا. آواز آئے گی, خوش بخت ہے, سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے, اسے جنت میں لے جاؤ. بڑی اہم بات ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیو, ایک بندے پر عذاب ہو رہا ہو, اسے عذاب سے ہی چھڑوا دیا جائے یہ بڑی مہربانی ہے, مگر جہنم جاتے جاتے جنت میں داخل کروا دیا جائے یہ کتنا بڑا کرم ہے. ٹوٹلی ریولوشن ہے نا, ٹوٹلی انقلاب. وہ شخص کرے گا, اے میرے پروردگار کی فرشتوں ٹھہرو, پہلے میں ہستی سے بات تو کر لوں کہ یہ جس نے اپنے رب عز و جل کے حضور مجھ پر اتنا کرم کیا, ایسی کرامت دکھائی. اب وہ کہے گا, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے, آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے, آپ نے میری لفظشوں کو معاف فرما دیا, میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا, حضور اپنا تعارف تو کروائیے, آپ کون ہیں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے, میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, اور یہ تیرا وہ درود تھا جو تو مجھے بھیجا کرتا تھا, اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تو پتا چلا درود پاک پڑھنا یہ دنیا میں تو برکتیں لاتا ہی ہے, دنیا میں تو رحمت نزول کا باعث بنتا ہی ہے, مگر جس کے نامہ اعمال میں درود پاک کی کثرت ہوگی انشاءاللہ بروز قیامت یہ ہمارے نیکیوں کے اعمال نامے میں تولا جائے گا, اور رب نے چاہا یہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنا دے گا. اور یہاں ایک اور خوبصورت بات پتا چل رہی ہے کہ نبی پاک کو ہم گناہگاروں سے کتنی محبت ہے کہ اکیلے میرے آقا گناہگار امتی کی فریاد سن کر پہنچ جاتے ہیں, داد رسی فرماتے ہیں, پھر بھی ہم ان آقا کو بھول جائیں, پھر بھی ان پر درود پاک نہ پڑھیں, تو یہ کتنی بڑی مہرومی ہے. آئیے مل کر سارے میرے اسلامی بھائی یہاں جو موجود ہیں وہ بھی نیت کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. کثرت کے ساتھ درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ کتنی بار پڑھیں گے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے؟ علماء کیسے, جو کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لیا کرے, ایٹ لیسٹ 313 ٹائمز, تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا. اب 313 بار میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک ہے, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک ہے. اپروکسیمیٹلی 15 سے 20 منٹ 15 منٹس میں آپ 313 بار درود پاک روزانہ پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ وقت نکالیں گے درود پاک پڑھیں گے, اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا, کتنے اختیارات عطا فرمائے. دنیا میں بھی جب کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے تو پھر دوست قریبی دوست جب ہو جائے تو پھر جو دوست کا ہوتا ہے وہ سب کچھ دوست کا ہوتا ہے. حبیب بن جائے جب کوئی تو اپنا سب کچھ حبیب کو دے دیتا ہے, پھر میرا تیرا نہیں ہوتا. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, جتنا کلوز فرینڈ ہو, جتنا قریبی دوست ہو, اب دوست کی اشیاء بھی اس کی ہوتی ہیں, استعمال بھی وہ کرتا ہے تو دوست کو برا نہیں لگتا. بہت سارے اختیارات بندہ اپنے دوست کو کہہ دیتا ہے, بعض اوقات دوست کے بحاف پر دوسرا دوست کوئی فیصلہ کراتا ہے کہ یار میں نے یہ کام تیرے لیے کر لیا ہے, تو اگلا دوست منع نہیں کرتا, ٹھیک ہے تم نے ہاں کہہ دیا کوئی بات نہیں. سبحان اللہ, رب نے جب اپنے محبوب کو چنا, میرے آقا علیہ السلام کو منتخب فرمایا, سبحان اللہ, امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ عشق و رسالت کے ابواب لکھتے ہیں, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اب جب چن لیا نا, اپنا حبیب بنایا, اب کیا فرماتے اعلی حضرت کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. آقا آپ مالک کے حبیب ہیں نا, تو میرے لیے تو آپ بھی مالک ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب میرا تیرا یہاں نہیں ہے, رب کی قدرت, رب کی خدائی, رب کے نبی پاک علیہ السلام کو بہت سارے خزانوں سے نوازا, بہت سارے اختیارات سے نوازا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی اتھارٹیز عطا کی, نبی پاک کو کیسے کیسے اختیارات عطا کیے. سبحان اللہ, سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے, بڑا امیزنگ واقعہ. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے, حلق تو یا رسول اللہ, میں حلال ہو گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, وما شأنک, کا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ عرض کی, وقعت علی امرأتی فی رمضان, یا رسول اللہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں میں نے قربت کر لی ہے. حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا, کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا, حل تجد ما تعطی کو رقبہ, کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر روزے کے عالم میں کوئی ایسا عمل کر لے جانتے بوجھتے نہیں, تو اس کی جو اب کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے. عرض کی, لا یا رسول اللہ, میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین, آقا نے فرمایا لگاتار دو مہینے روزے رکھ سکتا ہے, دوسرا کفارہ یہ ہے اس کا. فرماتا ہے, یا رسول اللہ, لا, میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فہل تستطیع ان تطعم 60 مسکینا, کیا تو یہ اختیار رکھتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ ترتیب وار میرے آقا جرمانے بتاتے رہے, یا تو غلام آزاد کر دو. کہتا نہیں کر سکتا. کہا, اچھا 60 روزے لگاتار رکھ لو. عرض کرتا, یا رسول اللہ, یہ بھی نہیں کر سکتا. کہتا, اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہتا, آقا, اس کی بھی میرے پاس استطاعت نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب میرے آقا کو مجھ سے یہ بھی منع کر دیا. تھوڑی دیر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا کوئی ٹوکرا لے کر آیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خود ہذا فتصدق به, انہیں لو اور ان کھجوروں کو جا کر خیرات کر. یعنی اس کو کفارے کے پیسے بھی نہیں تھے, پیارے آقا نے کھجوروں کا ٹکڑا بھی خود ہی عطا فرما دیا. وہ عرض کرتا ہے, اعلی افقر منا ما بینا لا بطیہا افقر منا, کہتا, یا رسول اللہ, کیا اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر خرچ کروں؟ پیارے آقا سے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ, مدینے بھر میں مجھ سے زیادہ غریبی کوئی نہیں ہے, سب سے بڑا محتاج ہی میں ہوں. پیارے آقا حدیث کے الفاظ ہیں, میرے آقا مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے, اور میرے آقا نے فرمایا, جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے, یہی تیرا کفارہ ہوگا. اب یہاں شان کریم بھی پتہ چل رہی ہے, اور سرور کائنات علیہ السلام کی اختیارات, اتھارٹی, کہ حالانکہ یہ کفارہ لکھا کتابوں میں کہ اگر کوئی رمضان کے روزے میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھے, اب اس پر کفارہ ہے, مگر نبی پاک علیہ السلام نے اس کفارے کو گویا ساکت بھی فرمایا, اپنے اختیارات استعمال فرمائے, خود ہی کھجوریں دے دیں. کہا, مسکینوں کو نہیں کھلا سکتے, خود ہی کھا لو, یہی تمہارا کفارہ ہے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے, اختیارات کی دو قسمیں, تشریعیہ اور تکوینیہ. ٹھیک ہے, یہ آج آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, تھوڑا مشکل لفظ ضرور ہے لیکن میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. تشریعی جو اختیارات ہیں, اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی فعل کو فرض یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا. یعنی پیارے آقا کو یہ اختیار تھا کہ کسی بھی فعل کو چاہے فرض قرار دے دیں, کسی کو چاہے واجب, کسی کو مکروہ, کسی کو مستحب یا کسی کو مباح کر دیں. اور تکوینی اختیار کیا ہے؟ جیسا کہ زندے کو مارنا, کسی کی حاجت کو پوری کرنا, مرے ہوئے کو زندہ کر دینا, کسی سے مصیبت دور کر دینا, وغیرہ وغیرہ. یہ دو اختیارات کی قسمیں ہیں, اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیارات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. مفتی امجد علی اعظمی صاحب صدر الشریعہ کیا پیاری بات فرماتے ہیں, حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں, تمام جہان سرور کائنات علیہ السلام کے تحت تصرف کر دیا گیا, جو چاہے کرے, جسے چاہے دے, جس سے جو چاہے واپس لے لے. تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں, تمام جہان ان کا محبوب ہے, اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ مانے وہ سنت کی حلاوت سے محروم رہے، تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، جنت و نار کی کنجیاں دستِ اقدس میں دے دی گئیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں پیارے آقا علیہ السلام کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے، دنیا اور آخرت حضور علیہ السلام کی عطا کا ایک حصہ ہے، احکام تشریعیہ پیارے آقا علیہ السلام کے قبضے میں کر دیے گئے، جس پر جو چاہے حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیں اور جو فرض چاہے معاف فرما دیں۔ اب یہ باتیں سننے کے بعد امام عشق محمد اعلیٰ حضرت کے دو شعر سنیے تو بات سمجھ آتی ہے، کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں تیرا تیرا، بخدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ سارے اختیارات کے بارے میں سننے کے بعد کسی یہاں موجود اسلامی بھائی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے کسی ناظرین کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو۔ میں آپ کو آج صرف حدیثیں سناؤں گا، سیاستہ کی حدیثیں سناؤں گا، مستند کتابوں کی حدیثیں بیان کروں گا، اور آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ ایک واقعہ تو آپ نے سن لیا، اب سنیے ایک میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پیارے آقا نے اسے اسلام کی دعوت دی، مستند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے اسے اسلام کی جب دعوت دی، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تو اس نے شرط لگائی کہ میں صرف دو نمازیں پڑھوں گا، میں پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے دو نمازیں ہی پڑھنا، اس نے یہ سنا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہم سب پر کتنی فرض ہے؟ پانچ۔ نبی پاک کو یہ اختیار ہے جس سے جو چاہے رعایت فرما دے۔ اچھا یہ رعایت اسی وقت کے لیے تھی، یہ خاصہ نبی پاک علیہ السلام کا تھا۔ اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور صحابی آئے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت فضالہ روایت کرتے رضی اللہ عنہ کہ میں حاضر ہوا اور مجھے پیارے آقا علیہ السلام نے سکھایا، اور دو چیزیں سکھائیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ پانچ نمازوں کی پابندی کرو۔ فرماتے میں نے عرض کی ان اوقات میں مجھے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا جامع حکم ارشاد فرمائیں جو مجھے کفایت کرے۔ فرمایا اثرین کی پابندی کرو۔ ہماری لغت میں اثرین کا لفظ نہیں تھا، میں نے کہا حضور یہ اثرین سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فجر اور عصر کی نمازیں، گویا ان کے لیے نبی پاک نے دو ہی نمازیں عطا فرمائی، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ ایک اور جگہ دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو برہ بن نیاز رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی۔ بعض لوگ قربانی میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ نماز عید بھی نہیں ہوئی ہوتی، بقرا عید میں ایسا نہ کیا کریں، نماز عید سے پہلے قربانی کر لیں گے تو قربانی نہیں ہونی۔ اب کیا ہوا، نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، جب معلوم ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام کا حکم پتا چلا کہ یہ تو قربانی نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس چھ مہینے کی بکری کا بچہ ہے، قربانی کے لیے ایک سال کا جانور ہونا چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا اس کی جگہ ہی اسے کر دو، ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد کسی دوسرے کی قربانی کے لیے کافی نہ ہوگی، مگر نبی پاک نے ان کو اختیار دیا کہ تمہاری یہی قربانی کافی ہے۔ اللہ اللہ، اے میرے نیچے اسلامی بھائی، کس کس اختیار کی بات کروں، جو زبان اقدس سے نکلتا وہی شریعت بن جاتا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور پیارے آقا علیہ السلام کو اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے گویا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، نکاح کا پیغام دیا۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن سعد السعدی کے راوی ہیں، تو ایک صحابی نے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں فرمانا چاہتے تو مجھے موقع دے، میں نکاح کر لیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے اسے دینے کے لیے؟ مہر دینا تھا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ تہبن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تو تہبن اپنا اسے دے دے گا تو تیرے پاس کیا بچتا ہے، تو اب کوئی اور چیز تلاش کرو۔ عرض کی حضور میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو تلاش کرو، کوئی اگر پھر لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ اس نے ڈھونڈا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ عرض کی جی ہاں، یہ سورتیں یاد ہیں، یعنی سورتوں کے نام ہی جو انہیں یاد تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیرا نکاح قرآن کے بدلے اس عورت سے کر دیا، جو سورتیں یاد تھی وہی اسے سکھا دینا، یہی تیرا مہر ہے. حالانکہ شریعت کے حکم کیا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ مہر مال ہونا چاہیے اور کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے, قرآن میں حکم موجود ہے. مگر اتھارٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ میرے آقا نے ان کے لیے گویا مہر کو معاف کر دیا اور فقط قرآن کی چند آیتیں پڑھنے پر دے کہا کہ یہی صورت ہے, قرآن کا ان کو سکھا دو یہ تمہارا مہر ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے, صحابہ کا بھی نبی پاک پر اعتماد اور پیارے آقا کے کہے پر یقین کہتا تھا. اس زمانے میں ایران فتح ہوا, کسرا کے کنگن وہاں کے جو بادشاہ تھے اس کے کنگن, اس کا کمر بند اور تاج سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں لائے گئے. امیر المومنین نے کہا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ بہت بڑا ہے, سب خوبیاں اللہ کو جس سے یہ کنگن کسرا بن حربت سے چھینے اور سراقہ دہکانی کو پہنائے. مسلمان کے لیے سونے کے زیورات پہننا منع ہے مگر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں سراقہ بن مالک سے کچھ اس طرح فرمایا تھا, اے سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کہ ایران کے کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد تھی, جب ایران فتح ہوا جب کسرا کے کنگن ہاتھ میں آئے پیارے آقا نے عرصہ پہلے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی, سراقہ بن مالک کو بلایا اور یہ کنگن پہنا دیے کہ نبی پاک نے یہ حکم دیا تھا. تو پتا چلا جس کے لیے جو فرما دے میرے آقا علیہ السلام وہی شریعت ہے. اب آئیے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک اگر کسی چیز کو فرض فرما دے کہہ دے یہ فرض ہے تو وہ فرض ہو جائے. ایک بات پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم راوی ہے, ٹھیک ہے, اور پیارے آقا نے یہ آیت کریمہ جب نبی پاک پر نازل ہوئی, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے, دوبارہ سوال کیا, یا رسول اللہ افی کل عام, کیا یہ ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ, میرے آقا فرماتے ہیں حج ہر سال فرض نہیں, اور ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اس روایت کے تحت علماء یہ بھی لکھتے ہیں بار بار زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے, لیکن آپ اس جملے کی اتھارٹی کا اندازہ کریں, نبی پاک فرماتے ہیں میں کہہ دیتا ہاں تو یہ حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہو جاتا. لک ایٹ دا اتھارٹی, پیارے آقا علیہ السلام کو رب نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا. شریعت کی بات تو ہو گئی, بہت ساری مثالیں ہیں لیکن چونکہ ایک ہی مختصر بیان میں ساری بات نہیں کی جا سکتی, کچھ مثالیں. اختیارات تکوینیہ, اتھارٹی نبی پاک کی کہ کس طرح میرے آقا علیہ السلام نے کیسی کیسی مدد فرمائی صحابہ کرام کی اور کس کس موقع پر مدد فرمائی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بخاری شریف میں آپ حدیث پاک پہلے سنیے, بخاری کی حدیث ہے کہ مکہ والوں نے, حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہ مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کوئی معجزہ دکھا دیں. میرے آقا علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیا, زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا وہ دو ٹکڑے ہو گیا. یہاں تک کہ مکہ والوں نے ہرا کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, جب بھی تو پنجابی شاعر کیا خوبصورت انداز میں لکھتا ہے کہ کر کے اشارہ توڑا سورج نو موڑ دا, آپ چن توڑ دا تیرا پہ جل جوڑ دا, آپ چن توڑ دا تیرا پہ جل جوڑ دا, بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ, بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ, قسم خدا دی مینو سب نال پیارا, قسم خدا دی مینو سب نال پیارا. چاند نے ایک بار حکم مانا ایسا نہیں, سنیے ایمان تازہ کیجیے, ایک بار حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب, پیارے آقا کے چچا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ, پیارے آقا کے عرض کی حضور مجھے اسلام پر جو آپ کا ایک میں نے بچپن میں معجزہ دیکھا تھا نا, اسلام لانے میں میری وہ بات بھی بڑی مددگار ہوئی. حضور میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ جب آپ گہوارے میں تھے, جب آپ جھولے میں ہوتے تھے, آپ چاند سے باتیں فرماتے تھے اور جس طرف انگشت مبارک فرماتے اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جایا کرتا تھا. میرے آقا نے کیا فرمایا, سنو بچپن کی بات جھولے کی بات آپ کو اور مجھے یاد نہیں کہ میں اور آپ اپنے جھولے میں کیا کرتے تھے, سنو سب دربار مصطفیٰ سے کیا جواب ملا, فرماتے ہیں ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور مجھے رونے سے بہلاتا، میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا تھا جب وہ زیر عرش سجدہ کرتا تھا، چولہے کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام چاند کی آواز بھی سنتے، اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سنتے، اور جدھر اشارہ کرتے چاند اس طرف چلے جاتا۔ چلی تو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ عشق میں رسالت دیکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے سہر میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے سہر میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر چلوتا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر چلوتا نور کا۔ میرے پیچھے اب ایک اور اختیار دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس کس کمال کی بات کروں، چاند زمین سے کتنا دور ہے، سورج اس سے زیادہ دور ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے باز رہے، آفتاب کی ایک رفتار ہے، سورج کی ایک رفتار ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے غروب آفتاب کب ہونا ہے، کب سورج جناب طلوع ہونا ہے۔ میرے آقا نے سورج کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، اور وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے، جس میں ڈوبا ہوا سورج میرے آقا علیہ السلام کے لیے پلٹا۔ گویا نبی پاک نے دو یا تین بار سورج پر اپنے اختیارات کو کس طرح فرمایا، ایک بار جب معراج کی صبح نبی پاک واپس آئے نا، کفار مکہ سے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصی کی سیر کر کے اور وہاں سے واپس آیا ہوں، تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو مہینوں کا سفر ہے، راتوں رات کیسے واپس آئے، کا کوئی نشانی بتائیے۔ کچھ کفار مکہ جمع ہوئے، پتا تھا پیارے آقا اپنی حیات طیبہ سے کبھی بھی مسجد اقصی نہیں گئے، کہ اچھا اگر آپ مسجد اقصی رات کو ہو کر آئے ہیں تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ سوال کرنے لگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رات دیکھ کر آئے تھے، مگر کتابوں میں لکھا رب نے اپنے حبیب کی آسانی کے لیے ایسا کرم فرمایا کہ نبی پاک کے سامنے در آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی کا نقشہ آ گیا۔ آج اتنا فوٹوگراف ہوتا ہے، پیارے آقا کے سامنے بالکل بھی عین ہی آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی آ گئی۔ میرے آقا فرماتے پوچھو کیا پوچھتے ہو، وہ جو پوچھتے میرے آقا جواب دیتے چلے جاتے۔ حیران ہو گئے، میرے آقا نے ایک اور نشانی بتائی، کہا اچھا حضور یہ بتائیں، ہم واقعی اگر مسجد اقصی سے آئے تو ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا تھا وہاں پر، وہ کس دن آئے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا فنا دن اس وقت یہ قافلہ ابھی یہاں تک پہنچا ہے، اور اس دن یہ قافلہ مدینہ مکہ پاک میں داخل ہو جائے۔ اہل مکہ جو ہے مکے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں وہ قافلہ اس دن آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اب نبی پاک نے جو وقت بتایا تھا نا، وہ وقت آ چکا تھا، اب اس وقت اس قافلے کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، سورج رک گیا، اور جو نبی پاک نے وقت بتایا تھا ایگزیکٹلی اسی منٹ اسی لمحے وہ قافلہ مکہ پاک میں داخل ہوا۔ اور ان سب کے لیے حیران کن بات تھی کہ یہ کیسے بتا دیا، تو سورج پر ایک بار وہ نبی پاک نے یہ اسے حکم فرمایا، وہ رکا۔ دوسرا عظیم شان واقعہ جو مقام صحبہ میں ہوا، وہ واقعہ کیا تھا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ صحیح بخاری کی شرط پر یہ ہے کہ اسماء بنت عمیر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، پیارے آقا کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا، اب پیارے آقا گود میں ہیں اور عصر کا وقت جا رہا ہے۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیو یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، دوسرے لفظوں میں عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پیارے آقا کی آنکھ کھلی، مولا علی کو غمزدہ دیکھا، کہا علی کیا بات ہے، کیوں غمزدہ؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں کوئی نماز قضا نہیں، یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے، جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں۔ اب سوچئے جب نبی پاک نے دیکھا کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، نبی پاک نے دعا فرمائی، کیا دعا کی؟ اے اللہ بے شک یہ یعنی علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، لہذا سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھا، پھر دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہو گیا۔ سورج کو طلوع فرما دیا، کبھی تاریخ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، مگر مغرب سے سورج نکلتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نماز ادا کرتے ہیں، سورج واپس جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کے اختیارات دیکھیے، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا،
گئے ہوئے دن کو عطر کیا. یہ تاب و تمام تمہارے لیے کس کس اختیارات کی بات کروں, حدیبیہ کا موقع ہے. صحابہ آئے نبی پاک کے پاس, یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. اچھا صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ دیکھیں, جو چاہیے ہوتا نبی پاک کے در پر آ جاتے تھے, پانی نہیں ہے, پیاس لگی ہے. پیارے آقا نے فرمایا ایسا کرو, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اپنے برتنوں میں سے جتنا پانی جمع ہوتا ہے جمع کر لو. جمع کر لیا گیا. پیارے آقا نے اپنی مبارک انگلیاں اس برتن میں ڈالی. روایت کے الفاظ ہیں نبی پاک کی پانچوں انگلیوں سے فوارے جاری ہو گئے, اور اتنا پانی نکلا کہ صحابہ کرام نے اپنے برتن بھی بھرے, وضو بھی کیا, سے ہو کر پانی بھی پیا. کراوی کہتا ہے کہ اتنا پانی تھا, صحابی سے پوچھا گیا آپ کتنے تھے, کہا 1500 تھے, لیکن پانی ایسا جوش مار رہا تھا کہ 100000 ہوتے تو بھی سب کو برا ہو جاتا. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ.
اچھا نظر آتا ہے جس آنکھ کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے واپس لگایا تھا.
ایسے ایسے اختیارات سرور کائنات علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. بہرحال یہ بات تو اتنی طویل ہے، معجزات کی فہرست اتنی ہے، ہم ساری رات بیان کرتے چلے جائیں پیارے آقا کے معجزات، نبی پاک کے اختیارات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. شاعر لکھتا ہے نا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے پڑے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ ہے. اب بیان کا ایک اور رخ، یہ واقعات تو پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے مگر اختیارات سے مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے نا، یہ اختیارات میرے آقا کے مدینہ منورہ میں مزار شریف میں جانے کے بعد ختم نہیں ہو گئے. پیارے آقا کے یہ کمالات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اب بھی کسی کو خواب میں آ کے نواز رہے ہیں، کسی کی بگڑی بنا رہے ہیں. پوری دنیا میں قصیدہ بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے، آپ سب نے وہ کئی بار سنا ہوگا، عرب ہو عجم، امریکہ ہو یا افریقہ، دنیا بھر کے مسلمان اس قصیدے کو شوق سے پڑھتے ہیں، اور وہ ہے قصیدہ برقع شریف. کیا اس کے اشعار ہیں؟ مولا یصلی وسلم دائمًا ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. اس قصیدے کو قصیدہ برقع کیوں کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا، امام حسینی نے یہ قصیدہ لکھا، جب آپ نے یہ کلام لکھا دل میں تمنا کی مدینہ منورہ حاضری دوں گا، پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ قصیدہ سناؤں گا، مگر فالج کا اثر ہو گیا. اپنے گھر پر آرام کر رہے تھے، نبی پاک خواب میں تشریف لائے، امام حسینی نے خواب ہی کے عالم میں کونین کے والی کو یہ قصیدہ سنایا، میرے آقا نے انہیں اپنی چادر عطا کر دی. عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو، دیکھو خواب میں کوئی کام ہو جائے نا، اٹھنے کے بعد وہ بات باقی نہیں رہتی، اگر خواب میں کوئی تحفہ دے اٹھتے ہیں تو وہ تحفہ ہاتھ میں نہیں ہوتا. مگر اختیارات سے مصطفیٰ دیکھو، کمال آقا دیکھو، حضرت امام حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، آپ کے کاندھے پر وہ چادر موجود ہوتی ہے جو نبی پاک نے عطا فرمائی. ساری دنیا اسے قصیدہ مردہ کہتی ہے. اے ایمان والو، اے عاشقان رسول، سوچو تو صحیح ہے مردہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو امام حسینی کو میرے آقا نے عطا فرمایا، وہ چادر عطا فرمائی. بہرحال میرے آقا کے معجزات کو، میرے آقا کے کمالات کو ایک دن ہم سب نے دیکھنا ہے، ایک دن آنا ہے جس دن اس کمال کو ہم سب نے دیکھنا ہے، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ امام عشق محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ٹھیک ہے ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو گرفتار کیا جائے گا، مگر اس دن مجرموں کا ایک حامی بھی ہوگا، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. کیوں؟ حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. وہ دن آنا ہے، وہ دن نبی پاک کی وہ شان دکھانے کا دن ہے. آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، ہمارے پر کرم کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، آج بڑی گرمی بھی ہے اور حساب کتاب بھی شروع نہیں ہو رہا، حضور ہماری مدد کیجیے. ہر نبی یہ جواب دیں گے اذهبوا الى غيري، کسی اور کے پاس جاؤ، آج رب نے ایسا غضب کیا ہے جیسا پہلے کبھی غضب نہیں کیا، کہ دنیا انبیاء کے پاس گھوم گھوم کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی. حضور کچھ کرم کیجیے، آپ روح اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے. گرمی کا عالم، پریشانی کا عالم، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى غيري، آج میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کہیں گے حضور پھر آپ ہی بتائیں ہم کس کے پاس جائیں، آج کے دن کون ہماری مدد کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر جانا ہے تو محمد عربی کے قدموں میں چلے جاؤ، آج نبی پاک کے دربار میں چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں کہ یہ دنیا گھومے گی کیوں، کیوں ایک دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے؟ سبحان اللہ، لکھتے ہیں خلیل و نجی مسیح و سبی، سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. نبی پاک کے در پہ جب آئیں گے میرے آقا یہ نہ کہیں گے ذہو الا غیری، نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے، یہ فرما کر میرے آقا بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے. سنو، اے گناہگاروں ہماری شفاعت کے لیے نبی پاک اس دن کیا کریں گے؟ میرے آقا سجدہ کریں گے. جب سجدے میں جائیں گے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسبت انت وعا وشفا تشفا. اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، اے میرے حبیب سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے. وقل تدع کہا جائے گا فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی. اب نبی پاک کیا کریں گے؟ سنو، سنتے جاؤ اور جھومتے جاؤ. اے گناہگاروں ہمیں فخر ہے ہم ایسے نبی کی امتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگرچہ انبیاء کی، یاد رکھیے انبیاء کی ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر تمام انبیاء کو ایک خاص دعا دی جاتی ہے کہ جو خاص دعا قبول ہی قبول ہے. نبی پاک فرماتے ہیں تمام انبیاء نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو دعا مانگ لی ہے، فرماتے میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہے، میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہے. نبی پاک فرماتے قیامت کے دن میں نے اپنی ساری امت کے لیے وہ دعا رکھی ہے، جو ایمان پر دنیا سے اٹھے گی میں ان کی شفاعت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے یہ دعا کروں گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں سنو سنو، جب وہ جان رحمت کان رافت پیدا ہوا بارگاہ الہی میں، جب تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا تو پیدا ہوتے ہی کیا فرمایا تھا؟ رب حبل امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. میرے آقا کو جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا وہاں بھی میرے آقا کی زبان پر امتی امتی کی صدایں تھی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کہتے ہیں آج بھی، یہ میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا سور پھونکنے تک اپنی قبر میں امتی امتی پکاروں گا. سور پھونکنے تک، بروز قیامت تک اپنے امتیوں کو یاد کروں گا. امام اہل سنت دیکھتے ہیں یہ کان بجنے کا سبب یہ ہے. کبھی کبھی یاد ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کان بجتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کچھ سنائی دیا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں غلطی ہوئی ہوگی، کہتے ہیں نہیں یار مجھے کچھ سنائی دیا ہے. سبحان اللہ، امام اہل سنت کیا خوب بات کہتے ہیں کہ کان جو بجتے ہیں نا یہ وہی آواز ہے جو میرے آقا امتی کی صدایں لگا رہے ہیں. کبھی کبھی تمہارے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی تمہاری روح سے ٹکراتی ہے. فرمایا جب ایسا ہو کہ تمہیں ایسا لگے میرے کان بجے ہیں، درود پاک پڑھنا، کہ یہ درود پڑھنا مستحب ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے آقا ہمیں ملے. حدیث پاک میں آیا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں لواء الحمد، ایک جھنڈا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا. وہ جھنڈا کیسا ہوگا؟ سنو، بہت سنا ہوگا کہ لواء الحمد عطا ہوگا. میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، حضرت علی سے فرمایا، مولا علی کی شان دیکھو، فرماتے اے علی تم نہیں جانتے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو روز قیامت خطبہ دے گا، تو میں عرش کے داہنی جانب اس کے سائے میں کھڑا ہوں گا، مجھے جنتی حلہ پہنایا جائے گا، اور خبردار ہو میری امت سب سے پہلی امت ہوگی جس کا روز قیامت حساب کیا جائے گا. اس کے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم وہ پہلے شخص ہوگے کہ تمہیں بلایا جائے گا اور تمہیں لوگوں کا جھنڈا سپرد کیا جائے گا. اور فرمایا جس کا نام لواء الحمد ہوگا. میرے پیارا ایسا فرماتے ہیں اس کی لمبائی کتنی ہوگی جھنڈے کی؟ فرمایا اس کی درازی جو ہے 1600 سال کی مسافت کے برابر ہوگی. 1600 سال اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے جتنا یہ جھنڈا طویل ہوگا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے اتنا بڑا جھنڈا کیوں دیا جائے گا، یہ تو رب جانتا ہے. مگر جب میں نے یہ روایت پڑھی، مجھے شہنشاہ سکن مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر، یہ روایت پڑھنے کے بعد سمجھ آیا کہ جب مولا علی کے ہاتھ میں اتنا بڑا جھنڈا ہوگا میرے آقا وہاں موجود ہوں گے، اتنا بڑا جھنڈا کتنا بڑا ہوگا. مگر میدان عرفات تو ہم نے دیکھا ہے، وہاں 20-25 لاکھ حاجی ہو تو دور دور تک سر ہی سر نظر آتے ہیں، محشر میں تو اربوں لوگ ہوں گے، یہ کتنا بڑا میدان ہوگا، نہ جانے میں اور آپ کدھر ہوں گے. اور اگر ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ آقا کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، تو کوئی نشانی ہوگی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، لواء الحمد دور سے بتا رہا ہوگا کہ نبی پاک وہاں موجود ہیں. پرچم لگانے والوں ربیع الاول میں تمہیں مبارک ہو، دہشت کے دن بھی ایک پرچم ہوگا جو اشارہ کرے گا کہ میرے آقا وہاں موجود ہیں. اب مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر سنو، کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو، نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو لواء حمد کا پرچم بتا. کہ آقا وہاں ہے چلو چلو وہاں چلتے ہیں. بہرحال نبی پاک کی کیسی کیسی اس دن کرم نوازیاں ہوں گی سنتے جائیے جھومتے جائیے. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے امتی صراط پر لرزنے لگیں گے وہ صراط پر اتھک کر رہ جائیں گے تو فریاد کریں گے وا محمدا یا رسول اللہ سنو محشر کے دن بھی یا رسول اللہ کی سزائیں بلند ہوں گی. میرے آقا سے عرض کریں گے مدد فرمائیے. نبی پاک شفقت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربی امتی امتی اے رب میری امت کو بچا میری امت کو بچا. یا اللہ آج کے دن میں نہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہوں نہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے مانگتا ہوں. اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح رب کی بارگاہ میں فریاد ہوگی. تیرے آقا فرماتے ہیں کہ جب رب نے یہ آیت نازل فرمائی وَنَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور قریب تر ہے کہ تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. نبی پاک فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی یعنی جب تک اللہ مجھ سے راضی کر دینے کا وعدہ فرماتا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی دوزخ سے آزاد نہ ہو جائے. امتیوں کے لیے اتنے کرم فرما ہے اس دن گناہ گاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے. یہ مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرے آقا کس طرح گناہ گار امتیوں کو تلاش کریں گے. فرماتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. میرے آقا کو اپنی تو کوئی فکر نہیں نا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. وجود میں فکر و تردد نے گھر گیا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. کسی کا بچہ ہو جائے تو کیسے ماں ڈھونڈتی ہے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہر طرف سے دعائی ہوگی کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے اور کسی کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم میں وہ ان کا راز عطا پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. اور پھر اتنے سارے مقامات پر نبی پاک کیسے موجود رہیں گے. فرمایا کہ کیسا کمال ہے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دل ظہور کمال حضور کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو نبی پاک کی ہم سب نے شفاعت لینی ہے اور پیارے آقا گناہ گاروں کے شفیع ہیں اس دن ہماری مدد فرمائیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے پتھر ڈھیلے ہیں میں قیامت کے دن ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا. ہمارا خیال کتنا ہے. آقا فرماتے ہیں انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں وہ ان پر بیٹھیں گے میرا ممبر باقی رہے گا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا میں اس پر جلوس نہ فرماؤں گا اپنے رب کے حضور کھڑا رہوں گا. فرماتے ہیں اس ڈر سے کھڑا رہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے. کمال دیکھو ہمیں جنت میں جانے کی تمنا ہے آقا کہتے ہیں کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے کیونکہ کہیں میری امت پیچھے نہ رہے گا. اے امتیوں کتنا پیار ہے تم سے. فرماتے پھر عرض کروں گا اے رب میری امت میری امت. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کیا مرضی ہے میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں. عرض کروں گا اے رب میرے ان کا حساب جلد فرما دے بس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چھٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا. یہاں تک کہ دوزخ کے جو داروغہ ہیں نا حضرت مالک عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب غضب جو ہے وہ نام کو نہیں چھوڑا. تو اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اختیار کیجئے کیونکہ محشر میں ہم نے انہی کی شفاعت لینی ہے جن کو رب نے بہت سارے اختیارات سے نوازا اور محشر میں شفاعت بھی انہوں نے کرنی ہے. مگر کیا میں اور آپ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں منہ دکھا سکیں گے. کیا ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ پیارے آقا کی شفاعت کی خیرات ان سے طلب کر سکیں گے. پیارے آقا تو فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اور آج تو ہم نبی پاک کے دشمنوں کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں دشمنان مصطفیٰ کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. اگر محشر کے دن پیارے آقا نے یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا تم میرے دشمنوں کے طریقے پر چلتے رہے اس وقت ہم کس کے پاس جائیں گے. اس دن کوئی اور آسرا نہیں نبی پاک کے سوا کوئی نہیں جس نے ہماری بخشش کروانی ہے. تو خدا را ان کی سچی غلامی اختیار کی زندگی ایسی گزاری ہے جو نبی پاک نے فرمایا. میں تمام میرے یہاں شعبے سے تعلق رکھنے والے اور دیگر تمام اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا آج ایک پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. زوردار نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا نماز پیارے آقا کے لیے کتنا کتنی پسندیدہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم نماز ضائع کرتے رہے، کسی بھی صورت میں نماز ضائع نہ کریں، پھر کوشش کریں کہ اپنی لائف اپنی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں، پیارے آقا کے عشق میں گزاریں، کیونکہ جس نے کام آنا ہے اگر انہی کا عشق دل میں نہیں ہے، انہی سے محبت نہیں ہے، انہی کے طریقوں پر عمل نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن محرومی ہمارا مقدر بن جائے۔ ایک بڑی اہم بات کہ بعض اوقات ڈراموں میں، کانسرٹس میں یا اس طرح کے پروگرامز میں لطیفے سناتے ہوئے ایسے جملے زبان سے کہہ دیے جاتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، یہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو ایک جو تاریخ رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیا کی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے۔ یعنی اس طرح کے فتنوں کے بارے میں نبی پاک نے پہلے ارشاد فرمایا، ایک طویل حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، بعض لوگ مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی دنیا سے گئے، تو بہت اچھی بات ہے۔ آگے فرمایا بعض لوگ کفر پر پیدا ہوئے حالت کفر پر رہے اور کفر ہی پر مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، سنیے گا، مومنانہ زندگی گزاری مگر حالت کفر پر مسلط ہوتے ہیں۔ فرمایا بعض کفر پر کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے مگر مومن ہو کر مریں گے۔ مرتے مرتے میں دیکھا نا کہیں کافر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا پہلے ایمان لے آتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے؟ دنیا میں موسٹ گروئنگ ریلیجن، پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اس مذہب کو قبول کیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان کافر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسے جملے کوئی ایسی باتیں ہماری زبان سے نکل گئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ ذرا غور کیجیے، بعض اوقات جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کسی سے تو یہ کہتا ہے یار کیا چند جملوں سے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے، اتنا سخت کر دیا آپ نے دین۔ اچھا جناب مجھے ایک بات بتائیں کہ غیر مسلم ساری زندگی غیر مسلم رہے اور مرنے سے کچھ دن پہلے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے تصدیق قلب کے ساتھ، وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ایک جملہ کہنے سے تو مسلمان ہو گیا نا، اگر جملے کا اعتبار نہ ہوتا۔ بالکل اسی طرح شادی نکاح کس طرح ہوتا ہے؟ ایک غیر عورت ہوتی ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ عورت بیوی بن جاتی ہے، عورت کو غصے میں آ کر بس تین جملے کہہ دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ارے اسلام میں الفاظ کا بڑا عمل دخل ہے، تو خدا را اس کو آرڈنری نہ لیں۔ میں آپ کو آپ کا بھائی بن کر ہاتھ جوڑ کر سمجھانے آیا ہوں کہ خدا را ایسے جملوں سے پرہیز کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو ہنساتے ہنساتے میں اپنی جہنم کٹی کر دوں، اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا لوں، معلوم تو کر لوں کہ کون سا جملہ کفریہ کلمات تک لے جاتا ہے۔ اگلی بات سنیے میرے بیچ میں، پیارے اسلامی بھائیوں یہ حدیث ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد، یہ میرے جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت زبردست حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے، اللہ کی رضا مندی والی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی اس کی نزدیک یہ بات معمولی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے۔ پتہ بھی نہیں ہوتا تو اگر درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ یہ بولنے سے پہلے سوچنا ہے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے اور جہنم میرا ٹھکانا ہو جائے۔ میں دو تین مثالیں دے دیتا ہوں۔ اب کوئی کہے کہ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے، لطیفے سنانے کے لیے لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ یہ جملہ کہنا کیسا، سنیے، کفر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے تو میں نے مذاق میں کہا تھا تو بھی کفر ہے، کیونکہ جہنم کے عذاب کی تخفیف ہے نا اس میں، عذاب الہی کو ہلکا جانا کہ ہم بھی وہیں جائیں گے۔ اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جو بطور تمسخر ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری کے لیے کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگر سے کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ مذاق نہیں ہے دین، اس میں مذاق نہیں چلے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کامیڈین بعض اوقات اس طرح بھی جملے کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس دوزخ نہیں آنا پڑے گا. معاذ اللہ, یہ قول بھی علماء کہتے ہیں کفر ہے, کیونکہ اس میں بھی جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھا گیا نا, کہ ہم تو وہاں ہوں گے کوئی بات نہیں. توبہ توبہ. کسی نے کہا کہ جناب نماز پڑھیے, تو جواب دینے والا کہتا ہے کہ آج تو نماز کی چھٹی ہے. توبہ, یہ جملہ صریح کفر ہے. نماز کے فرض کو اس نے وہ گویا ختم کرنے کی بات کی نا, یہ بات ایسی نہیں جو کی جائے. اسی طرح بہت سارے فلمی گانوں کے شعر آ گئے ہیں جن اشعار کے اندر ایسا کفر ڈال دیا گیا کہ بدقسمتی کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی سازش ہے کہ فلموں میں ایسے گانے میں اشعار ڈال دو کہ لوگ گنگناتے رہیں, اسے دہراتے رہیں اور ایمان سے خارج ہوتے رہیں. ایک شعر اور بہت سارے میں لکھے ہیں, دل میں ہو تم آنکھوں میں تم, بولو تمہیں کیسے چاہوں, پوجا کروں سجدہ کروں جیسے کہو ویسے چاہوں. اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے جو کفر ہے, سجدہ کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے, غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے. سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اداکار کسی شو بز والے کی طرف سے کچھ جملہ مشہور ہو جاتا ہے اور پھر باقی لوگ بھی اسے دہراتے ہیں. سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ داریہ ہے. خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجیے. ایمان سلامت ہوا نا گناہ گار ہی ہوئے, ایمان سلامت ہوا نا تو بڑے آسرے ہیں. اللہ کے حبیب کرم فرمائیں گے, ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کا دامن مل جائے گا, لیکن ایمان ہی نہ ہوا تو کیا ملنا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ہمارے صحابہ کو ایمان کی فکر کیسی ہوتی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, قطعی جنتی ہیں, مگر کیا کہتے ہیں, اے پرندے, ایک پرندے کو دیکھ کر کہا, اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا, مجھے انسان نہ بنایا جاتا, کیونکہ اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے, قبر و حشر کا معاملہ بھی ہے. تو یہ آرڈنری نہ لے سکو.
اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے.